إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسنين، أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ألا سيما بقية الله في العالمين، أرواح العالمين له الفداء، أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عزیزانِ محترم، سیرِ نبوی اور قیامِ حسینی کے عنوان سے آج ہمارا ساتواں روز، جس میں سورہ احزاب کی اس آیت کو سرنام کلام بنایا ہوا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ ہے، اور اس اسوے کی پیروی اور تأسی وہ کرتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، روز آخرت اور روز جزا پر اعتقاد رکھتا ہے، اور اللہ کا کثیر ذکر کرتا ہے. یعنی اس اعتبار سے چونکہ ہم اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے انہی لوگوں میں سے ہیں کہ جو خداوند عالم پر ایمان رکھتے ہیں، روز آخرت پر اعتقاد رکھتے ہیں، اور اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور ہمارا اور آپ کا جو ذکر کثیر ہے اس کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں. کبھی ہم اور آپ اس ذکر کثیر کو، جس کو خدا ذکر کثیر کہتا ہے، اس کو ہم کبھی خدا کے مختلف ناموں کا ورد کر کے کہتے ہیں، جیسے بہت سارے اسماء الہیہ ہیں جن کو بہت سارے کاموں کے لیے بیان کیا گیا. مثلا بزرگ علماء نے، عرفاء نے بیان کیا کہ اگر کوئی انسان اپنے دل کے زندہ ہونے کا اہتمام کرنا چاہے، یہ دل مردہ بھی ہوتے ہیں، ان دلوں کو موت بھی آ جاتی ہے، ان دلوں پر غفلت بھی آ جاتی ہے. جیسے کل آپ کے سامنے ایک دعا بیان کی کہ اس دعا کو دعائے غریب، اور ایک روایت میں نے آج پڑھا کہ دعائے حزین بھی کہتے ہیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، اے رحمان رحیم، اے دلوں کو پلٹانے والے، میرے دل کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما. یہ دعا وہ تھی جو سب کو یاد تھی. میں نے اگلی دعا بتائی تھی، بعض مومنین نے کہا کہ تکرار کر دیجئے گا، چونکہ وہ دعا عام نہیں ہے، شاید بہت سارے افراد کے ذہن میں وہ دعا نہیں ہے. اس کے بھی الفاظ دہرا رہا ہوں کہ جس کو دوران غیبت کبریٰ کہا گیا کہ اس دعا کو پڑھا جائے تاکہ عقیدے محفوظ رہیں، ایمان محفوظ رہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ خدا سے طلب ہے. تین چیزوں کو آپ خدا سے مانگتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا تو دعا آسانی سے یاد ہو جائے گی. پہلی چیز میں آپ خداوند عالم سے خود خدا کی معرفت مانگتے ہیں, اور خدا کی معرفت اس لیے مانگتے ہیں کہ اس معرفت کے ذریعے سے نبی کی معرفت تک پہنچیں گے. اس کے بعد آپ خدا سے دوسری ٹکڑے کے اندر نبی کی معرفت اور پہچان مانگتے ہیں, اور اس نبی کی معرفت کے ذریعے سے حجت خدا کی معرفت تک پہنچتے ہیں, اور تیسرے ٹکڑے میں دعا کی حجت خدا کی معرفت اور پہچان خدا سے طلب کرتے ہیں کہ اگر یہ پہچان آپ کو اور ہمیں نہیں ملی تو ہم اپنے دین سے بھٹک جائیں گے. یہ تین اس کے ٹکڑے یاد رکھیں. اگر عربی میں کسی کو یاد نہ ہو سکے تو اردو میں بھی خدا سے اس کو کلام کرتا ہے, کیونکہ خدا تمام لغات کو وجود بخشنے والا ہے, ہر لغت کو سمجھنے والا ہے. خداوند عالم سے اسی لیے کہا گیا کہ گفتگو کرتے ہوئے انسان کو تکلف سے کام نہیں لینا چاہیے. حتیٰ ہمارے یہاں یہ حکم بھی موجود ہے کہ اگر انسان مستحب نماز پڑھ رہا ہو, جو نماز مستحب ہوتی ہے, تو اس مستحب نماز کے قنوت میں انسان اپنی زبان میں خدا سے کلام کر سکتا ہے. تو وہ جو کیجئے, کتنا خوبصورت مذہب اور کتنا خوبصورت دین ہے اہل بیت علیہم السلام کا, کہ مستحب نماز میں, واجب میں نہیں, واجب کا قنوت وہی ہے جو بتایا گیا ہے, اسی طرح پڑھنا ہے جیسے سکھایا گیا ہے, لیکن مستحب نماز میں آپ قنوت کو اپنے الفاظ میں ادا کر سکتے ہیں, خدا سے اپنی طلب کو مانگ سکتے ہیں. یہ انسان کی خدا سے قربت کی دلیل ہے. کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ جس میں خداوند عالم تک پہنچنے کا راستہ ہر وقت کھلا ہوا ہے, خدا تک پہنچنے کے لیے اتوار اور جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا. کتنے مذاہب ایسے ہیں جہاں خدا سے کلام کرنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے, جب ہالیڈے آتا ہے, اتوار کا دن آتا ہے تو پھر خدا سے کلام کیا جاتا ہے. درود بھی محمد والے. اسی لیے کہا گیا کہ خدا سے گفتگو اپنے الفاظ میں کرو, خدا سے گفتگو اپنے انداز میں کرو. دعا انسان کی پکار ہے, انسان خدا کو پکارتا ہے. خدا نے جہاں انسان کو مخاطب کیا وہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم انسان پر, یعنی رسول اللہ پر نازل ہوا, ان کے ذریعے سے ہم سب کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ ہے. اور انسان کو کہا کہ اپنے انداز میں خدا سے گفتگو کرو. حتی عزیزوں, خداوند عالم سے گفتگو کرنے کے لیے میں نے تو کہا کہ الفاظ, اپنی لغت, اپنی زبان کا استعمال. خدا سے گفتگو کرنے کے لیے بعض اوقات انسان کو کسی لغت کی بھی ضرورت نہیں ہے, یعنی ظاہری طور پر الفاظ ادا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ خدا وہ ہے جو دلوں میں گزرنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے. خدا وہ ہے جو ذہنوں میں گزرنے والے افکار سے بھی واقف ہے. خدا وہ ہے جو دل سے نکلنے والی, توجہ کیجئے گا, اگر کسی کے زبان پر ظاہری طور پر الفاظ ہوں, دعا ہو, لیکن اس کے دل میں نہ ہو, تو وہ دعا قابل قبول خدا کی بارگاہ میں نہیں ہے. کیونکہ خدا کی بارگاہ میں جو چیز پہنچتی ہے, جو قربانی کی آیت میں خداوند عالم نے بیان کیا کہ پہلے دوران جاہلیت یہ ہوا کرتا تھا, بعض افراد یہ کرتے تھے کہ خدا کی خاطر قربانی کرتے تھے, اور خدا کی خاطر قربانی کرنے کے بعد قربانی کے گوشت کو لا کر کعبے کی دیواروں پر ٹانگ دیا کرتے تھے, قربانی کے خون کو کعبے کی دیوار پہ مل دیا کرتے تھے, اس نیت سے کہ ہماری قربانی کو خداوند عالم دیکھے اور اپنی بارگاہ میں قبول کرے. رسول اللہ آئے, انہوں نے خداوند عالم نے رسول اللہ کے ذریعے سے پیغام دیا کہ اے حبیب, ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تمہاری قربانی کا گوشت, تمہاری قربانی کا خون, تمہاری قربانی کے بال کھال, یہ اللہ تک نہیں پہنچتے. جو کچھ اللہ تک پہنچتا ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی اور پاکیزگی ہے, تمہارے دلوں کا تقوی اور پاکیزگی ہے. خدا اس کو دیکھتا ہے. بس توجہ کیجئے گا, ہمارے یہاں ایک دوڑ چلتی ہے, کس کے گھر بڑا جانور آیا ہے, کس کا جانور زیادہ بڑا ہے, کس کا جانور زیادہ مہنگا ہے. جس کو توفیق خدا نے دی وہ ضرور کام کرے, لیکن دکھاوے کے لیے نہیں. دکھاوے کے لیے ہوا تو خدا کی بارگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی, کیونکہ خدا نے کہہ دیا نہ تمہارے جانور کا گوشت, نہ تمہارے جانور کا خون, نہ تمہارے جانور کی کھال, نہ تمہارے جانور کا بال, ان میں سے کچھ خدا تک نہیں جاتا. جاتا کیا ہے؟ تمہارے دل کا تقویٰ, تمہاری وہ نیت جس کی خاطر تم خدا کے لیے کوئی کام انجام دیتے ہو. دیکھیے بات دعا سے نکلی تھی, کہ خدا بند عالم سے حد تک دعا کرنے کے لیے بعض اوقات انسان کو اپنی زبان سے الفاظ بھی ادا نہیں کرنے پڑتے, کیونکہ خدا دل کے نزدیک ہے, خدا شہرت سے زیادہ نزدیک ہے. خدا بند عالم
वो है कि जो हम सोचते हैं उसको पहले से जानता है। इंसान की पुकार को खुदा सुनता है। उसी ने कहा उद्उनी अस्तजिब लकुम, तुम पुकारो मैं इस्तेजाबत करूंगा, तवज्जो कीजिएगा। अब नौजवानों के लिए अर्ज कर रहा हूं कि वाकई खुदावंद आलम तक गुफ्तगू पहुंचाने के लिए क्या जरूरी है कि अल्फाज का सहारा लिया जाए? अगर लिया जाए तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि खुदा चाहता है, उसने खुद कहा उद्उनी, उद्उनी का मतलब ही यह है पुकारो, पुकार यानी जबान से पुकारो, उद्उनी का मतलब ही है खुदा चाहता है। या कुरान की एक और आयत में खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई भी मेरी इबादत से इस्तिकबार करता है उसकी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाती है, यानी मेरी इबादत से इंकार करता है। और यहां इबादत से मुराद खुदा की दुआ है। इसीलिए हमारे यहां कहा गया कि अगर हम और आप अपनी नमाजों के बाद खुदा वंदे आलम से कुछ दुआ ना मांगे तो खुदा उस नमाज को कबूल नहीं करता। ताकीबात की इसीलिए अहमियत है। नौजवानों से अर्ज कर रहा हूं कि हमारा बाज़ोकात तेजी तेजी में नमाज पढ़ते हैं, नमाज के अरकान भी सही तौर पर अंजाम नहीं पाते, जो अहकाम नमाज के बयान किए गए उसके मुताबिक नमाज नहीं होती, और नमाज पढ़ते ही फौरन उठकर भागते हैं जैसे हमें बहुत जरूरी काम से जाना है। खुदा ये चाहता है कि आप उसके साथ बैठिए। खुदा ये चाहता है, अब तवज्जो कीजिएगा, खुदा कौन है? खुदा बेनियाज है, उसे किसी की कोई एहतियाज नहीं है। वो चूंकि इंसानों की एहतियाज को जानता है इसलिए चाहता है कि इंसान अपनी मोहताजी का तज़किरा उसके सामने करे। वो चाहता है कि इंसान, इसीलिए खुदा ने कुरान में इरशाद फरमाया अंतुमुल फुकारा, तुम फकीर हो, वल गनीउल हमीद, वही तो गनी है हमीद है। खुदा इंसानों से चाहता है इंसान अपनी बात करे। लेकिन अभी मैं इस पर बात करूं, नौजवानों के लिए अर्ज करूं, दो दिन बाद शब आशूर आएगी। शब आशूर इंशाल्लाह थोड़ा सा ऐसे मौजू की तरफ रहूंगा, अपने खुदा से मोहब्बत, खुदा के कलाम और इन चीजों की तरफ इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अगर जिंदगी रही तो। इंसान को अपनी बात खुदा तक पहुंचाने के लिए जरूरी नहीं है अल्फाज भी इस्तेमाल करना पड़े, अगरचे खुदा पसंद करता है उद्दूनी अस्तजीब लगुम पुकारो, पुकारो यानी जबान से कहो। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ कि खुदा वंदे आलम ने जबान की अल्फाज के बजाय दिल में गुजरने वाली पुकार को सुनकर इंसानों को निजात दी। नौजवान चूंकि बैठे हुए हैं उनके लिए अर्ज कर रहा हूं कि खुदा की मोहब्बत इस वाक़े से थोड़ा सा और दिलों में आए इंशाअल्लाह, और शब आशूर भी नौजवान अपना फैसला करें खुदा वंदे आलम के साथ, अपने आप को इमाम ज़माना के लिए इंशाअल्लाह और उसके साथ आमादा करें। वाकया सुना हुआ है, मेरा मकसद नहीं था बयान करना, बात से बात निकली तो सुना रहा हूं दिलों को नरम करने के लिए कि जनाब मूसा का दौर है। जनाब मूसा के दौर में कहर पड़ गया, बारिश नहीं हुई, पानी नहीं है, फसलें सूख गई, खुश्क साली आ गई। अब उस जमाने के लोग जनाब मूसा के पास आए और आने के बाद जनाब मूसा से कहते हैं कि मूसा आप खुदा के नबी हैं। तवज्जो कीजिए, किस चीज पर बात कर रहा हूं कि खुदा इतना मेहरबान है कि उससे गुफ्तगू करने के लिए बाज़ वक़्त आपको जबान का सहारा भी नहीं लेना पड़ रहा, और वो खुदा वादा करता है कि तुम पुकारो तो, दिल से याद तो करो, मैं बहुत नजदीक हूं। खुदा वंदे आलम, वो आपके जहन में होगा, आप सबके नौजवानों के लिए अर्ज कर रहा हूं, हजरत मूसा के पास लोग आए, कहा मूसा आप अल्लाह के मोतबर नबी हैं, दुआ कीजिए बारिश हो जाए, खुशहाली से निजात मिल जाए। हजरत मूसा लोगों को जमा करते हैं, बूढ़े भी आ जाएं, खवातीन भी आ जाएं, बच्चे भी आ जाएं, सब आकर जमा हो गए मैदान में, और हजरत मूसा लोगों के दरमियान खड़े हुए, अपने हाथों को उठाया, बारे ला खुश्क साली है, कहत साली है, फसलें सूख गई हैं, पानी नहीं है, लोग मुश्किल का शिकार हैं, बारे ला इन लोगों के लिए अपनी बारान रहमत नाजिल फरमा। अब यहां पे एक चीज को जहन में रखिए कि खुदावंद आलम का हमेशा तरीकेकार यह रहा कि खुदावंद आलम अपने औलिया की बरकत से लोगों पर रहम खाता है। खुदा अपने औलिया, अपनी हुज्जतों का, जो बात हमारी हुज्जत की थी कि अंबिया हुज्जत हैं, आइम्मा हुज्जत हैं, औलिया खुदा हुज्जत होते हैं, खुदा हुज्जत की वजह से रहम खाता है। नबी करीम, अगर कोई भी खुदा का नबी आसमान के नीचे आकर अगर अपने हाथों को बुलंद करता है तो लाजमी तौर पर बारिश बरसती है। यह वाक्य आपके जहन में होगा, जो कि 10वें इमाम के दौर में था। 10वें इमाम के दौर में एक शख्स आया, उसने बहुत सारे लोगों को ईसाई करना शुरू कर दिया। इमाम के पास लोग आए, कहा कि मौला तो गजब हो गया, एक ईसाई के जरिए से लोग ईसाइयत की तरफ जा रहे हैं। मौला ने पूछा क्यों, कहा उस ईसाई के पास ये करामत है कि जब कभी वो हाथ को आसमान की तरफ उठाता है बारिश के लिए तो बारिश बरसती है, اس کی اس کرامات کو دیکھ کر لوگ اس کے اوپر ایمان لا رہے ہیں، اعتقاد لا رہے ہیں، اور اس کی طرف، اس کے مذہب کی طرف گرائش پیدا کر رہے ہیں. امام نے کہا اچھا اس کو کل بھی بلاؤ میدان میں، اور جب کل میدان میں آئیں گے پھر دیکھتے ہیں. اگلا دن آیا، اس وقت خلیفہ پریشان ہو گیا تھا، جو ظالم تھا، امام پر ظلم کرتا تھا. مگر یہ بھی دشمن کی ایک ہمیشہ کی سنت رہی کہ جب کبھی بھی عالم اسلام کے نام لیوا نام نہاد خلافہ مشکل میں پڑے تو آنا ان کو آل محمد کے در پر ہی پڑا ہے. آئے ہمیشہ آل محمد کے در پر ہیں، چونکہ مشکل سے یہی نکال سکتے ہیں، مشکل کشا ادھر ہی ہے، مشکل کشائی انہی کے پاس ہے. لہذا اس وقت خلیفہ نے کہا کہ اس مشکل سے اگر کوئی نکال سکتا ہے، عالم اسلام کو بچا سکتا ہے، تو وہ فقط امام امام ہادی. امام ہادی علیہ السلام نے کہا کہ اگلے دن ہم یہ کام کریں گے، اس کو بلاؤ. میدان میں اس شخص کو بلایا گیا، وہ شخص آیا، امام نے کہا کہ دعا کر. اب جب اس شخص نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، بادل آنا شروع ہوئے. امام نے اپنے اصحاب کو پہلے ہی کہا تھا جیسے ہی ہاتھ اٹھایا اس کے ہاتھ کو روک لینا، پکڑ لینا. جیسے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، امام کے اصحاب آگے بڑھے، اس کے ہاتھ کو تھام لیا. امام آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد اس کے ہاتھ سے ایک چیز کو نکالا، اور اس چیز کو نکالنے کے بعد اس سے کہا اب دعا کر. اب وہ جو دعا کرتا ہے تو نہ فقط بارش نہیں ہوتی، آئے ہوئے بادل پلٹ جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر امام لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اس شخص کے پاس یہ ہڈی تھی، یہ ہڈی کسی نبی کی قبر سے اس کے ہاتھ میں آئی تھی. نبی کی ہڈی کی خصوصیت یہ ہے، نبی کے ہاتھ کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کو آسمان کے تلے لایا جائے تو خدا اس کی وجہ سے بارش کو برسا دیا کرتا ہے. وہ بارش اس نبی کی اس ہڈی کی وجہ سے تھی، اس عیسائی شخص کی وجہ سے نہیں تھی. توجہ کیجیے گا، بس اگر ایک نبی کے جو اس دنیا سے جا چکا ہو اس کے ہاتھ کی ہڈی کی برکت سے خدا بارش برساتا ہے، تو جو نبی زندہ کھڑا ہوا ہو یقیناً اس کی وجہ سے بارش برسنی چاہیے. حضرت موسیٰ کو یقین تھا کہ بارش برسے گی، لیکن بارش نہ ہوئی. بات کہاں پر کر رہا ہوں کہ خدا سے گفتگو کے لیے بعض دفعہ الفاظ کی ضرورت نہیں ہے انسان کو. حضرت موسیٰ کو خداوند عالم نے پیغام بھیجا، موسیٰ آپ میرے لیے معتبر ہیں، لوگ جمع ہیں، قحط سالی ہے، لیکن اے موسیٰ میں اس وقت آپ کی فرمائش پر بارش نہیں بھیجوں گا. حضرت موسیٰ نے کہا بارے اللہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اسی مجمع میں ایک ایسا نوجوان ہے کہ جب تک وہ اس مجمع میں بیٹھا رہے گا اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی ناپاکی کی وجہ سے میں اس پورے مجمع پہ بھی رحم نہیں کھاؤں گا. توجہ کیجیے گا، نوجوان مخصوص ہے، یعنی وہ اتنا حد سے گر گیا کہ اس ایک کی وجہ سے خدا تمام بچوں کو، بوڑھوں کو، خواتین کو کہہ رہا ہے میں کسی پہ رحم نہیں کھاؤں گا. جب تک وہ بیٹھا رہے گا خدا بندے عالم کیا کرنا پڑے گا؟ حضرت موسیٰ نے کہا، خدا نے کہا کہ اے موسیٰ اس کو اٹھائیے، اس سے کہیں کہ یہاں سے جائے، جب وہ جائے گا تو بارش ہوگی. اب جناب موسیٰ نے یہ اعلان کیا، کہا کہ دیکھو خدا نے پیغام دیا، خدا بندے عالم نے بتا دیا کہ اس مجمع میں کوئی ایک ایسا شخص موجود ہے کہ جس کی گناہوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی، گناہوں کی کثرت اتنی بڑھ گئی کہ خدا اس کی وجہ سے رحم کھانے پہ تیار نہیں ہے، جو ارحم الراحمین ہے، اسے جانا ہوگا. اب سب پریشان بیٹھے ہوئے تھے، اس نوجوان کو جو گناہوں کی اس دلدل میں پھنسا ہوا تھا معلوم تھا کہ یہاں پہ جو خدا نے کہا ہے وہ میں ہوں. اب یہاں اس نوجوان نے عزیز و زبان کھولے بغیر، جو میں بات شروع کی تھی اس کے لیے کی تھی، زبان کھولے بغیر اپنے دل ہی دل میں خدا سے گفتگو شروع کی، اپنے دل ہی دل میں خدا سے گفتگو شروع کی کہ پروردگار اب تک تو نے سنبھالا تھا، اب تک تو نے بچایا تھا، اب تک تو نے عزت کو محفوظ رکھا تھا، اے میرے پروردگار اس بھرے مجمع میں مجھے رسوائی سے بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد تو مجھے گناہوں کی طرف نہیں دیکھے گا. یہ نوجوان دل ہی دل میں گفتگو کر رہا ہے، جناب موسیٰ منتظر ہیں کہ جو گناہگار ہے اٹھ کے چلا جائے. کوئی اٹھ کے نہیں گیا، تھوڑی ہی دیر کے اندر دوبارہ ہوائیں چلی، بادل آئے، بارش برسنا شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ نے خدا سے کہا پروردگار تو نے تو کہا تھا جب تک وہ نوجوان نہیں جائے گا بارش نہیں ہوگی. خدا وند عالم نے موسیٰ سے کہا موسیٰ وہ نوجوان اب میرا ہو چکا ہے، اس نے مجھ سے رابطہ کر لیا ہے. میں بس یہ بیان کرنے کے لیے پورا واقعہ تفصیل سنائی کہ عزیز نوجوانوں، اس نوجوان نے رابطہ کہاں کیا؟ کسی نے اس کی زبان سے دعا نہیں سنی، اس کے دل میں دعا آئی، اس کے دل میں خیال آیا، اس کے دل میں احساس ندامت پیدا ہوا. خدا نے اس احساس ندامت کو دیکھا، اس کی فریاد کو سنا، اور اسی کی وجہ سے بارش کو برسا دیا. بس خدا مند عالم وہ ہے. لہذا بات نکلی دماغ سے کہ اس دعا کو اگر عربی میں یاد کر سکے اچھی بات ہے، نہ ہو تو اپنی زبان میں پڑھ دیں. اب میں دعا کی طرف آ جاتا ہوں. کیا ہے دعا؟ اللہم عرفنی نفسک، اے میرے پروردگار. میں جو بعد میں لوگ آئے ان کو بیان کر رہا ہوں کہ کیوں یہ دعا آج دوبارہ بتا رہا ہوں. کچھ مومنین نے گزارش کی تھی، یہ دعا زیادہ رائج نہیں ہے، مومنین کو اس کو یاد کرنے میں کل تھوڑا مشکل ہوئی، انہوں نے کہا دوبارہ پڑھ دیں، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں. اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. جو میں نے کہا تھا تین ٹکڑے، پہلے ٹکڑے میں آپ خدا سے معرفت مانگ رہے ہیں، اپنی معرفت، اپنی پہچان. اگر تو نے اپنی معرفت اور پہچان عطا نہیں کی تو میں تیرے نبی کو نہیں پہچان پاؤں گا. اللہم عرفنی نفسک، خدایا تو مجھے اپنی پہچان عطا فرما. فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ، کیونکہ اگر تو نے مجھے اپنی پہچان نہیں دی تیرے نبی کو نہیں پہچان سکتا. اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اے خدا مجھے دوسرے مرحلے پہ اپنے نبی کی پہچان عطا فرما کہ اگر تو نے مجھے اپنے نبی اور رسول کی پہچان عطا نہیں کی تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکوں گا، جو زمانے کے اندر واجب الاطاعت ہے. واللہم عرفنی حجتک، خدایا تیسری پہچان مجھے اپنی حجت کی عطا کر دے کہ جس کی اطاعت اس دور میں مجھ پر فرض ہے. فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِ حُجَّتَكَ زَلَلْتُ عَنْ دِينِي، کیونکہ اگر تو نے مجھے اس دور کی حجت کی پہچان نہیں دی تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. یہ دعا ہے جس کو بیان کیا گیا، درود بھیجے محمد پر. بس اگر یاد ہو گئی تو اس طرح، ورنہ اپنے الفاظ میں اس کو خدا سے پڑھ سکتے ہیں. عزیزوں، انسانوں کو خداوند عالم نے متحرک پیدا کیا ہے. خدا انسانوں کو تحرک میں دیکھنا چاہتا ہے، متحرک دیکھنا چاہتا ہے، چاہتا ہے خدا انسان عمل کو انجام دے. کسی بھی عمل کو انجام دینے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ انسان کو اس عمل کے نتیجے پر بھروسہ کتنا ہے. اگر انسان کو اپنے کیے ہوئے عمل کے نتیجے پر کوئی بھروسہ نہ ہو تو کبھی بھی کوئی انسان عمل انجام نہیں دے گا. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اگر انسان کو عمل کے نتیجے پر اعتقاد نہ ہو، بھروسہ نہ ہو، انسان عمل انجام نہیں دے گا، کیونکہ اس کے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے کہ میرے اس عمل کا نتیجہ کیا نکلے گا. مثال کے طور پہ انسان کو ایک لکڑی کے اندر کیل ٹھوکنی ہے تو وہ اس کیل کو رکھ کر ٹھوکے گا. اگر اس کو اس بات کا اعتماد نہ ہو کہ میرے ٹھوکنے سے، چوٹ مارنے سے یہ کیل لکڑی میں جائے گی تو انسان اس زحمت کو نہیں کرے گا. لیکن جب اسے معلوم ہوگا کہ نہیں اس عمل سے یہ کام انجام پا جائے گا تو وہ اس کام کو آرام سے کر لے گا، تھوڑی سی اس چیز پر توجہ کیجیے گا. یہ جو انسان کو خدا نے عمل کی دعوت دی اور عمل کا دار و مدار نتائج پر بھی ہے اور انسان کے نتیجے کے بھروسے کے اوپر بھی، کہ جتنا انسان کو نتیجے کا بھروسہ ہوتا ہے انسان اسی طرح سے عمل کرتا ہے. انسان کے لیے اسی چیز کو ہمارے یہاں اسلام کی اصطلاح میں اس کو یقین کہا جاتا ہے. انسان کو جتنا اپنے عمل کا، اپنے کاموں کا یقین ہوتا ہے، اس کے نتیجے کا یقین ہوتا ہے، اتنا ہی انسان کے کاموں میں رنگ بھی آتا ہے، اتنا انسان کے کاموں میں شوق بھی پیدا ہوتا ہے. اس کو علامہ اقبال نے اس شعر کے ذریعے سے بیان کیا تھا کہ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. مرد کس تلوار سے کام کرتا ہے؟ یقین محکم کے ذریعے سے. جب یقین ہوتا ہے، یقین محکم ہوتا ہے، تو یقین جب محکم ہوتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے عمل آتا ہے. یقین محکم عمل پیہم، پیہم یعنی مستقل. پھر جس کو یقین ہوتا ہے وہ کبھی عمل سے بیٹھتا نہیں، مستقل عمل انجام دیتا رہتا ہے اور اپنے اس عمل کو محبت کے ذریعے سے انجام دیتا ہے. چونکہ محبت کیا کرتی ہے؟ محبت دلوں کو تسخیر کرتی ہے. محبت فاتح عالم، فارسی کا ایک شعر ہے کہ از محبت خارہ گل می شود، اگر محبت کی جائے تو کانٹوں بھرا درخت بھی ایک دن پھول دے دیا کرتا ہے. کانٹوں بھرے درخت سے بھی پھول نکلتا ہے. جب گلاب کا پودا آپ دیکھتے ہیں تو گلاب کے پودے میں پہلے کانٹے نکلتے ہیں، لیکن ایک باغبان اسی پودے سے محبت سے پیش آتا ہے، اس کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے، اس کی صفائی کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے. ایک دن یہی گلاب کا پودا کہ جس کے اندر پہلے کانٹے نکلتے ہیں، ایک دن گلاب کا خوبصورت پھول دے دیتا ہے. از محبت خارہ گل می شبر، محبت پاتا ہے عالم، جہاد زندگانی میں، یہ زندگی مسلسل ایک جدوجہد ہے, کوشش ہے, لگاتار اس کے اندر انسان کو کوشش کرنی ہے. ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے, مرد انہیں تین تلواروں کے ذریعے سے اپنے اس جہاد کو انجام دیتے ہیں. بس جتنا انسان کو یقین ہوتا ہے, جتنا اس کا یقین ہوتا ہے, اسی اعتبار سے اس کے اعمال کا نتیجہ سامنے بھی آتا ہے, انسان کے عمل کا شوق بھی بڑھتا ہے. توجہ رکھیے گا ان نکات کی طرف. یہ یقین ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو انبیاء کی سیرت میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں. تمام انبیاء خداوند عالم پر مکمل اعتقاد اور یقین رکھتے تھے. تمام انبیاء اسی یقین کے ذریعے سے اپنی کوششوں کو انجام دیتے تھے. کیونکہ اگر انبیاء کو اپنی کوششوں کے نتیجے کا یقین نہ ہوتا تو بھی رسول اللہ کی اس روایت کے مطابق کہ ما اوزی احد ما اوزی تو فی اللہ, جتنی اذیتیں میں نے اللہ کی راہ میں اٹھائیں کسی نے نہیں اٹھائیں. پھر کوئی نبی اذیتوں کو برداشت نہ کرتا. وہ انبیاء کے جن کو درختوں کے ساتھ باندھ کر آرے سے کاٹ دیا گیا, وہ کبھی بھی اللہ کی راہ میں زحمت کو برداشت نہ کرتے اگر انہیں اپنے عمل کا یقین نہ ہوتا. عمل کا یقین تھا, اسی لیے انبیاء نے زحمتوں کو برداشت کیا. یہ یقین اتنی اہم چیز ہے کہ خداوند عالم سورہ حجر کی آیت میں رسول اللہ کو ارشاد فرماتا ہے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكْ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ, آپ اپنے رب کی تحمد کریں اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جائیں. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, اور اپنے رب کی بندگی کیجئے یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے. رسول اللہ خدا نے حکم دیا, سیرت نبی سیرت حسین ہے, سیدھے بات ہے. خدا بندے عالم نے کہا وعبد ربک, سورہ حضر کی آخری میں وعبد ربک حتی یاتیک الیقین, اے حبیب اپنے رب کی عبادت بندگی کیجئے کب تک, یاتیک الیقین یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے. اب یہ جو یقین ہے اس کی مختلف تعبیریں کی گئی ہیں. اس کے بارے میں آیت اللہ جعفر سبحانی نے اپنا مقالہ ہے یقین کا, اس عنوان سے بیان کیا کہ اہل سنت میں طبرسی نے, صاحب کشاف نے اس کو بیان کیا کہ یہاں یقین سے مراد موت ہے. یعنی خدا نے کہا وَعْبُدُ رَبَّكْ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, اپنے رب کی بندگی کیجئے عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے یعنی موت آ جائے. اس کو ہمارے علماء نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یقین سے مراد موت ہو فقط. توجہ کیجئے گا, موت یقین سے مراد فقط موت نہیں ہے. یقین کس چیز کو کہتے ہیں؟ یقین کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر غیب کی منزلیں آشکار ہو جائیں, غیب شہود اور حضور میں تبدیل ہو جائے اس کو یقین کہا جاتا ہے. غور کیجئے گا تھوڑا سا تفریق نکات. غیب یعنی جو چھپا ہوا ہے, جو آشکار نہیں ہے, جو سامنے نہیں ہے. جب انسان کے اوپر یہ غیب کی منزلیں آشکار ہو جائیں, سامنے آ جائیں, حضور میں تبدیل ہو جائیں تو اس کو یقین کہا جاتا ہے. اب ممکن ہے کسی انسان کے لیے یہ یقین کی منزل اس دنیا میں رہتے ہوئے حاصل ہو جائے, اور جس کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ یقین کی منزل حاصل نہیں ہوتی تو موت بہرحال انسان کو یقین تک پہنچاتی ہے. اس لیے اس کو کہا گیا, بعض لوگوں نے کہا کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, اپنے رب کی بندگی کیجئے یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے. یعنی بہرحال جب موت آتی ہے تو انسان خدا کی ان باتوں کو آنکھوں سے دیکھتا ہے جن کا خدا نے وعدہ کیا. اسی لیے سورہ مومنون کی آیت میں خداوند عالم نے مومنوں کا لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جب موت آتی ہے, حتی اذا جاء احدہم الموت, جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ قال رب ارجعون, اس وقت وہ خدا سے کہتا ہے پروردگار مجھے پلٹا دے. کیوں پلٹا دے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, تاکہ میں جا کر ان نیک اعمال کو انجام دے سکوں جو میں چھوڑ کے آ گیا. یہ جو انسان مرنے کے بعد اس آرزو کو کرے گا, اس میں مفسرین نے یہ بیان کیا, چونکہ مرنے کے بعد انسان اپنے اعمال کے ان نتائج کو دیکھ لے گا آنکھوں سے, کہ جس کی وجہ سے انسان یہ آرزو کرے گا کہ خدا یا ایک موقع اور دے دے. یعنی قبر سے یہ سلسلہ شروع ہوگا, حتی موت سے شروع ہوگا. موت کی مختلف کیفیتیں ہیں, موت کے مختلف مراحل ہیں. کسی کی آسان موت ہے, کسی کی سخت موت ہے. اب جو مومن ہوگا یا جو مومن نہیں بھی ہوگا, جس کی سخت موت آئے گی وہ خدا سے کہے گا پروردگار پلٹا دے تاکہ میں اپنی اگلی منازل کے لیے آسانی پیدا کر لوں, مجھے یقین آ گیا تو نے جو کہا تھا, تیرے انبیاء نے جو کہا تھا وہ سچ تھا. لیکن خدا کہے گا پلٹنے کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہا گیا موت یقین تک لے کر جاتی ہے، لیکن موت کے ذریعے انسان یقین تک نہیں پہنچتا، بلکہ اس کو بیان کروں گا آگے چل کے کہ یقین تک پہنچنے کے اور بھی راستے ہیں. درود بھیجے محمد والے محمد پر. تھوڑا سا توجہ چاہوں گا ان نکات کی طرف، یہ باتیں ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں، چونکہ رسول اللہ کو خدا نے کہا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينَ، اپنے رب کی بندگی کیجئے، عبادت کیجئے یہاں تک کہ یقین کی کیفیت آ جائے، یقین آ جائے. تو یہ رسول اللہ تک مخصوص نہیں ہے، رسول اللہ کی تأثیر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہی ہے کہ جو رسول اللہ کے لیے خدا نے بیان کیا عمومی حکم، جو خصوصی حکم ہے وہ رسول اللہ کا ہے، لیکن جو عمومی حکم ہے وہ عمومی حکم ہم سب کے لیے، ہم سب کو اس یقین تک پہنچنا ہے، اور یہ یقین کارساز ہے. اگر انسانوں کی زندگی سے یقین کو نکال دیا جائے تو پھر انسان کی زندگی میں کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا. آیت اللہ کمال حیدری صاحب جو عراق کے ایک بہت بڑے عالم ہیں اور ایران میں ہوتے ہیں، تفسیر بیان کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ اس یقین کی دو کیفیتیں ہیں یا دو مراحل ہیں، اور ایک اور روایت میں اس کو تین مراحل میں تقسیم کیا گیا. پہلا مرحلہ اس یقین تک پہنچنے کا کہتے ہیں علمی ہے. علمی مرحلہ کیا ہے؟ علم کے اندر آپ استدلال کے ذریعے، لاجک کے ذریعے، دلیل کے ذریعے سے کسی چیز کو سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر خداوند عالم اس کائنات کا مالک ہے، یہ ایک بات ہے، خداوند عالم مالک ہے، هو الملک هو المالک. یہ جو خداوند عالم مالک ہے اس کو ایک مرتبہ میں اور آپ عقلی دلیل سے سمجھ سکتے ہیں. کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر اس کے اوپر استدلال قائم کیا جائے گا کہ جو جس چیز کا بنانے والا ہوتا ہے وہی اس کا مالک ہوتا ہے، ہے نا؟ عقلی بحث ہے. جو جس چیز کو بناتا ہے، جو جس چیز کو کریٹ کرتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے، جو جس چیز کا جو خالق ہوتا ہے کسی چیز کا وہی مالک ہوتا ہے. اسی کو امام علی نے اپنی مناجات ایک کوفہ میں بیان کیا، مولایا یا مولائی انت المالک وانا المملوک، اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو میرا مالک ہے، میں تیری ملکیت ہوں. وَحَلْ يَرْحَمُ الْمَمْلُوكِ إِلَّا الْمَالِكِ، اپنی ملکیت پہ مالک کے سوا کوئی اور بھی رحم کھاتا ہے کیا؟ یعنی مولا خدا سے کہتے ہیں رحم کھا مجھ پر. کیوں رحم کھا؟ میں تیری ملکیت ہوں، جب میں تیری ملکیت ہوں تو میری حفاظت کس کے ذمے ہے؟ مثال کے طور پہ یہ گلاس میں یہاں سے اٹھاتا ہوں، کہتا ہوں صاحب یہ گلاس میرا ہے، بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، بڑے سمجھتے تو ہم چیزوں کو. گلاس میرا ہے، اب یہ جب گلاس میرا ہے اس گلاس کو میں اپنی طرف نسبت دے رہا ہوں تو اس گلاس کی حفاظت کس کے ذمے ہے؟ توجہ کیجیے، میرے ذمے. مجھے معلوم ہے کہ یہ گلاس کس چیز سے بنا ہے، یہ کانچ سے بنا ہے، مجھے اس گلاس کو گرنے سے بچانا ہے، مجھے اس گلاس کو ٹکر لگنے سے بچانا ہے، چونکہ مالک ہوں میں اس کا خیال کرنے کا پابند نہیں ہوں. توجہ کیجیے گا، مولا کہتے ہیں پروردگار انت المالک وانا المملوک، تو مالک ہے میں ملکیت ہوں، تو ملکیت پر مالک کے علاوہ کون رحم کھائے گا؟ مولایا یا مولائی انت الخالق وانا المخلوق، تو خلق کرنے والا ہے میں مخلوق ہوں. یعنی اگر تو مجھے خلق نہ کرتا میں نہ ہوتا، میں اپنے ارادے سے اپنے اختیار سے خلق نہیں ہوا، مجھے خلق کرنے والا تو ہے، تو کیا اپنی مخلوق پر خالق کے سوا کوئی اور رحم کھاتا ہے؟ دیکھیے کس نے پیارے انداز سے امام خدا کو پکارا ہے، آئمہ علیہ السلام کے سوائے دعا اور خدا کو پکارنے کا انداز کہیں نہیں مل سکتا ہمیں. امام اس انداز سے خدا کو پکارے کہ خدا ہے تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا، لہذا خدا وند عالم مالک ہے. خب اس چیز کو ایک دفعہ میں اس دلیل سے سمجھ سکتا ہوں کہ جو بنانے والا ہوتا ہے، خالق ہوتا ہے، وہی مالک ہوتا ہے. ایک مرتبہ میں اپنی ریاضت کے ذریعے سے، میں سے مراد ہم اور آپ کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا، یعنی ایک مرتبہ ایک انسان اپنی ریاضت کے ذریعے سے، کوشش کے ذریعے سے اپنے قلب کو پاک اور طاہر کرتا ہے، اور پاک اور طاہر قلب کے نتیجے میں اس منزل تک پہنچتا ہے کہ خدا کی مالکیت کو زمین پر دیکھنا شروع کر دیتا ہے. یہ جو دوسری قسم ہے یہ وہ یقین ہے جو شہودی ہے، شہود سے مراد جس کو انسان مشاہدہ کر رہا ہے. آیت اللہ کمال حیدری کہتے ہیں پہلے والی قسم میں امکان ہے کہ انسان غفلت میں چلا جائے، انسان بھلا دے، چونکہ منطقی دلیلوں کے ذریعے سے سمجھا، کوئی اور استدلال اس کے اوپر قائم کرے گا، انسان ممکن ہے بھول جائے. لیکن جو شہودی معرفت ہوتی ہے جس کو انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہاں نہ شک آتا ہے نہ وہاں کوئی غفلت آ سکتی ہے، وہاں غفلت نہیں آ سکتی. توجہ کیجیے گا، اسی لیے ہمارے یہاں یقین کو تین اگلے حصوں میں تبدیل کیا گیا، اور بات کو آسان کر رہا ہوں، ہماری زندگی سے متعلق ہے. کہا گیا کہ یقین کی تین منازل ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. علم الیقین کیا ہے؟ علم الیقین یہ کہ مجھے کسی چیز کا علم ہو جائے. مثال کے طور پر یہاں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا دور کسی جگہ ہمیں ایک جگہ سے دھواں اڑتا ہوا نظر آئے. بچوں کو سے کہہ رہا ہوں، غور کرنا ہے مثالوں کو. دور دھواں اڑتا ہوا نظر آئے، جو دور اڑتا ہوا دھواں ہے، اس دھوئیں کو دیکھ کر ہم کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ وہاں پر آگ لگی ہے. لیکن یہ کون سا قسم ہے؟ علم الیقین ہے. ہمیں اس یقین کا علم ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دھوئیں کو اثر کے ذریعے سے چیز کو پہچانا ہے. توجہ کیجیے، ہم اس دھوئیں کو دیکھ کر پہچانتے ہیں کہ ہاں وہاں پر آگ لگی ہے. اس سے اگلا مرحلہ عین الیقین ہے. وہ کیا ہے؟ کہ ہم وہاں پہنچ جائیں، اس جگہ پہنچنے کے بعد اپنی آنکھوں سے آگ کے شعلوں کو بلند ہوتے ہوئے دیکھیں، ہمیں نظر آ جائے کہ آگ لگی ہوئی ہے. یہ عین الیقین ہے. اگلا مرحلہ کیا ہے؟ حق الیقین. کہ ہم اس مرحلے کو کس طرح محسوس کریں گے؟ کہ ہم اس آگ کے اندر اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا ڈالیں، اس آگ کی تپش کو محسوس کریں، اس آگ کے جلنے کو لمس کریں، اس سے ہمیں پورا یقین ہوگا کہ یہ آگ ہی ہے، کوئی اور شے نہیں ہے. اس کو حق الیقین کہا جاتا ہے. یہ مراحل یقین کے. ہم انسان بھی خدا کی معرفت میں اسی طرح ان درجوں میں بٹے ہوئے ہیں. ہم انسانوں میں بعض لوگوں کی خدا کی معرفت علم الیقین کی حد تک ہے، بعض کی عین الیقین کی حد تک ہے، اور اولیاء خدا کی، ائمہ کی معرفت حق الیقین کی معرفت ہے. کیوں؟ کیونکہ امام علی کا وہ قول یاد رکھیے گا، ہم اور آپ خدا کو پہچانتے ہیں کیسے؟ علم الیقین کے ذریعے سے. خدا ہے کیسے؟ ہم اس کے آثار دیکھتے ہیں. زمین پہ جانے والا بیج جب زمین سے نکلتا ہے، ہمیں خدا کی قدرت کا اعتقاد آ جاتا ہے. ہم خدا کو دیکھ نہیں پا رہے، ہم اس بیج کی صلاحیت کو نہیں جانتے. اسی طرح جو ایک سائنسدان ہوتا ہے، وہ اس بیج کی صلاحیت کو دیکھتا ہے، مائکروسکوپ میں دیکھتا ہے، اس کی صلاحیت کو پڑھتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، اس کا یقین ہم سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن جس کسی نے خدا کو قلب کی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے، وہ حق الیقین کی منزل پر ہوتا ہے. اسی لیے پوچھنے والے نے امام علی سے پوچھا تھا کہ مولا، کیا آپ نے اپنے خدا کو دیکھا ہے جس کی عبادت کرتے ہیں، اسے دیکھا ہے؟ امام نے کہا، جس کو دیکھا نہ ہو علی، اس کی عبادت نہیں کیا کرتا. مگر اتنا سن لے کہ اس خدا کو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، قلب کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا. یہ ہم کو یقین ہے. ہمیں اور آپ کو یہی آئمہ کو ہمارے لیے رول ماڈل بنا کر یہی کہا گیا کہ ان کی پیروی کرو، یہ تمہیں علم الیقین سے نکال کر حق الیقین تک لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہم اور آپ معمولی نہیں ہیں. ہم اور آپ عزیزوں، ہم اور آپ کو خداوند عالم نے اہل بیت علیہ السلام کا در دے کے بہت بڑا احسان کیا ہے. معرفت کی وہ منازل جو آپ طے کر سکتے ہیں، کہیں اور طے نہیں ہو سکتی. یہ تعصب کی بات نہیں، حقیقت کی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ جہاں علم کا در ہوگا، وہیں علم کے راستے کھلیں گے. جہاں علم کا در ہوگا، اور پھر در بھی وہ کہ جس نے یہ کہا ہو کہ مجھے رسول اللہ نے علم کے ہزار باب سکھائے، اور میں نے ہر باب سے ہزار نئے بابوں کو کھولا ہے. لہذا جو علم و معرفت کی منزل ملے گی، وہ اہل بیت کے در سے ملے گی. اور یہ مجالس، یہ محافل، یہ ہمارے دروس کا انعقاد اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت کے علم سے وابستہ ہو کر اپنی سطح فکری کو بڑھائیں. توجہ کیجئے گا، جو مجلس آپ کی سطح فکر کو بلند کرے، سمجھ لیجئے گا کہ وہ مجلس وہ ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے راستے میں بیان کی جا رہی ہے. اور جہاں جس مجلس کے ذریعے سے آپ کی سطح فکر کو نیچے لے جایا جائے، وہ باتیں جو عام انسان بھی نہ کرتا ہو، وہ اہل بیت کے ماننے والا کوئی کرتا ہوا نظر آ جائے، سمجھ جائیے گا کہ نام اہل بیت کا ہے، تعلیم اہل بیت کی نہیں ہے. نام اہل بیت کا، جیسے ہماری دو دن کی پہلے کی گفتگو ہے کہ جب باطل آتا ہے لبادہ حق کا پہن کے آتا ہے، اس کو سمجھ لیجیے گا. بس عزیزوں، یہ یقین ہے جس کو کہا گیا کہ وَعَبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اپنے رب کی بندگی کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے، یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے اس عالم شہود تک پہنچو. یہ جو غیب کی منازل ہیں، یہ خداوند عالم نے ایک مومن کے حل کرنے کے لیے رکھی ہیں. ایک مومن کا درجہ ہے، آگے چل کے بیان کرتا ہوں. بس عزیز توجہ رکھیے گا نکات کی طرف. اس یقین کی اہمیت کتنی ہے؟ اس یقین کا درجہ کتنا ہے ہمارے اور آپ کے پانچویں یا ساتویں امام نے؟ میں نے آج جو روایت کی کتاب دیکھی اس میں پانچویں امام سے بھی روایت نقل کیا ہے اور ساتویں سے بھی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امام معصوم سے یہ روایت نقل ہے. امام معصوم نے اس چیز کو بیان کیا کہ اسلام سے ایک درجہ آگے کی منزل کا نام ایمان ہے. اسلام سے ایک درجہ آگے جو چیز ہے وہ ایمان ہے. یہ بات آپ کے ذہنوں کو قرآن کی آیت ہے کہ جب رسول اللہ کے پاس اعراب آئے، قرآن میں خداوند عالم نے کہا اس قالت الاعراب قالوا آمنا قل لم تؤمنوا بل تسلموا یا اسلمنا. اے حبیب، یہ جب آپ کے پاس آتے ہیں اعراب، اعراب یعنی صحرا کے رہنے والے افراد آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اے حبیب، اے محمد مصطفیٰ، ہم ایمان لے آئے. تو خدا کہہ رہا ہے حبیب ان سے کہیے لم تؤمنوا، تم ایمان لے کر نہیں آئے ہو، بلکہ تم کہو اسلمنا، ہم سرینڈر ہوئے، اسلام لے کر آئے ہیں. اور خدا نے پھر ایمان کو اگلا مرحلہ بیان کیا کہ ایمان کیا ہے، وَلَمَّا يُدْخِلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کا تعلق دل سے ہے. تم نے زبان سے کہا ہے لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ بھی تمہارے دل میں نہیں آیا. تم نے زبان سے خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، لیکن خدا کی وحدانیت کا اقرار تمہارے دل کا حصہ نہیں بنا. جب تک یہ دل کا حصہ نہیں بنے گا ایمان نہیں ہے. لہذا اسلام ایک پہلی منزل، اسلام سے اگلی منزل ایمان ہے. امام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام سے اگلا درجہ ہے ایمان کا، اور اس کے بعد امام نے بیان کیا کہ ایمان سے اگلا درجہ ہے تقویٰ کا. یعنی بہت سارے افراد ہوں گے جو مومن ہوں گے، لیکن ہر مومن متقی نہیں ہوگا. اس حدیث کے مطابق تو وہ جو کیجیے، ہر مومن متقی نہیں ہوگا، چونکہ ایمان کے بعد جو منزل آئے گی وہ تقوی کی آئے گی. مومنوں میں سے کچھ ہوں گے جو صاحب تقوی ہوں گے. اب اگر علی مرتضیٰ کا ماننے والا متقی نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ چونکہ علی کون ہے؟ امام المتقین. امام المتقین کا کیا مطلب؟ امام یعنی آگے چلنے والا. امام علی کس کے آگے چل رہے ہیں؟ جو متقی ہیں. بات کو دوسرے انداز سے بیان کروں، امام علی کے پیچھے چلنے کے لیے جو صلاحیت چاہیے اس صلاحیت کو تقویٰ کہا جاتا ہے. یعنی امام علی کے پیچھے ہر شخص نہیں چل سکتا. کیوں؟ کیونکہ امام المتقین ہیں، امام المفسدین نعوذ باللہ نہیں ہیں، امام المتقین ہیں. یعنی وہ امام ہی اس کے جو صاحب تقویٰ ہے. تو امام علی کے پیچھے چلنے کے لیے جو بنیادی شرط چاہیے وہ تقویٰ چاہیے. لہذا امام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام سے ایک درجہ آگے کی منزل کا نام ایمان ہے، ایمان سے ایک درجہ آگے کی منزل کا نام تقویٰ ہے، اور تقویٰ سے ایک منزل جو آگے بڑھتی ہے چیز، اس کا نام یقین ہے. یقین کی اہمیت سمجھ میں آئی؟ اس کا مطلب ہے کہ یقین ہر مومن کے پاس بھی نہیں ہو سکتا اور ہر متقی کے پاس بھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے اسی روایت کے اگلے ٹکڑے میں امام نے بیان کیا کہ اور یقین خداوند عالم کی ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کو خداوند عالم نے سب سے کم تقسیم کیا ہے. توجہ کیجئے گا امام کے الفاظ، یعنی خداوند عالم جیسا فیاض، خداوند عالم جیسا عطا کرنے والا کہ جو امام کی دعا کے مطابق یا من رزقہ عموم للطائعین والعاصین، اے پروردگار تو وہ ہے کہ تیرا رزق گناہگاروں کے لیے بھی ہے، اطاعت گزاروں کے لیے بھی ہے. وہ خدا جو اطاعت گزاروں کو بھی شفا دیتا ہے، گناہگاروں کو بھی دیتا ہے. وہ خدا جو گناہگاروں کی بھی عزت رکھتا ہے، فرمان برداروں کی بھی رکھتا ہے. وہی خدا ایک چیز کو آ کے کم تقسیم کر رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ نعوذ باللہ خدا کے خزانے میں کمی ہے، یا یہ چیز تقسیم کرنے کے بعد خدا کے خزانے میں کمی آ جائے گی؟ وللہ خزائن السماوات والارض، آسمان اور زمین کے تمام خزانے اسی کے پاس ہیں. ولہ مقالید، اسی کے پاس چابیاں ہیں، اس کے خزانے میں کسی چیز کے دینے سے کمی نہیں آتی. لیکن جس چیز کو وہ کم دے رہا ہے اس لیے کہ اس چیز کا لینے والا ظرف کم ہے اس دنیا کے اندر. اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو ظرفیت چاہیے وہ سب میں نہیں آ رہی. توجہ کیجئے گا، دوبارہ دہرا رہا ہوں، اسلام سے اگلا مرحلہ ایمان، ایمان سے اگلا مرحلہ تقویٰ، تقویٰ سے اگلا مرحلہ ہے یقین. اور پھر امام نے کہا کہ یقین وہ چیز ہے جس کو خدا نے کم تقسیم کیا ہے. ہر کوئی صاحب یقین نہیں ہو سکتا، ہمیں کوشش کرنی ہے ہم صاحب یقین بنیں. یہی ہمیں امام حسین سے سیکھنا ہے. یہ ہے یقین کی اہمیت، یہ ہے یقین کا کردار. درود بھیجے محمد والے محمد. اگر بات یہاں تک واضح ہو گئی تو ہم آگے چلتے ہیں. تمام انبیاء اس یقین کے ساتھ مبعوث ہوئے، تمام انبیاء اسی یقین کے ساتھ خدا کی بارگاہ تک آئے، خدا کی وحدانیت کو پہچانوایا، خدا وند عالم کی راہ میں کام کی اذیتیں برداشت کی، زحمتیں اٹھائیں. اب یہاں سے تھوڑا سا اجتماعی کچھ پیغامات مخصوصاً دوستوں کے لیے جو بیٹھے ہوئے نوجوان دوست، کہ یقین وہ چیز ہوتی ہے کہ جو انسان کو کسی بھی کام کی موٹیویشن فراہم کرتی ہے. اگر یقین نہ ہو انسان موٹیویٹڈ نہیں ہو سکتا. اگر کسی معاشرے نے ترقی حاصل کی ہے تو اسی یقین کی بنیاد پر. اب یہاں چند پیغامات ہیں جو نوجوان دوست مخصوص تعلیم سے وابستہ ہیں ان کو پیغام دوں گا، کہ دیکھو ان آیات کے ذریعے سے، رسول اللہ کی سیرت کے ذریعے سے، امام حسین کے پیغام کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھو. تمہیں خداوند عالم نے مومن قرار دیا اور مومنوں کے بارے میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تم ہی بالا دست ہو، تم سے اوپر کوئی نہیں آ سکتا. اسی وجہ سے علی مرتضیٰ کے جو امیر المومنین ہیں، کبھی کسی جنگ میں علی کے اوپر کوئی فائز نہیں ہو سکا. کیوں؟ کیونکہ علی امیر المومنین ہیں اور خدا نے مومن کے لیے فیصلہ کیا ہے انتم الاعلون، تم ہی جیتنے والے ہو، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی اوپر رہنے والے ہو. شرط کیا ہے؟ تم مومن ہو. تو ہم اور آپ مومن ہیں، خدا بند عالم نے ہمیں اور آپ کو مومن بنایا. ایمان کی شرط علی مرتضیٰ پر ایمان ہے. جو علی مرتضیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہ مومن ہے. اسلام کے بعد اگلا مرحلہ ہے، یہ تو آپ کے سامنے بیان ہوا. نوجوان دوستوں سے عرض کر رہا ہوں، اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھو، اپنی صلاحیتوں کو پہچانو. کیا مطلب؟ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تم ہی غالب رہو گے. آج ہم اور آپ اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے مختلف ایجوکیشن بورڈ کی طرف دیکھتے ہیں. نوجوان جو یہاں بیٹھے ہوئے، جو بچے بیٹھے ہوئے، جو پڑھائی کی طرف جا رہے ہیں، ان کو ایک پیغام دے رہا ہوں کہ دیکھو اپنی صلاحیت پر یقین رکھو، اس یقین کے ساتھ آگے بڑھو کہ تمہارے اندر وہ صلاحیت ہے کہ تم علمی منازل طے کرتے ہوئے اس جگہ تک پہنچو. ایسا ایجوکیشن سسٹم ڈیولپ کرو کہ دوسرے لوگ تمہارے بورڈ میں رجسٹریشن کروانے آئے. کیوں ہم جائیں ہمیشہ رجسٹریشن کے لیے کسی کے پاس؟ جو لوگ ایمان سے وابستہ نہیں ہیں انہوں نے یہ کام کیا، ہم یہ کام نہیں کر سکتے. انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی تو اعلیٰ ہو. اس کی شرط کیا؟ ایمان. اس کے اوپر یقین کے ذریعے سے توجہ کیجیے گا، ہمارے پاس ایسے نوجوان موجود ہونے چاہیے، موجود ہیں، کہ ہمارا نوجوانوں کا اقتصادی نظام وہ ہو کہ جس کو دنیا کی دیگر کمیونٹیز، کم سے کم پاکستان کی دیگر تاجر کمیونٹیز، اس کو دیکھ کر اس سے اپنے لیے انسپائریشن لیں. نہیں بنا سکتے. کس چیز کی کمی ہے؟ صلاحیت کی نہیں ہے، یقین کی کمی ہے. ہم اپنے بارے میں یقین کی منزل پر نہیں ہیں، ہم بحیثیت قوم یقین کی منزل تک نہیں پہنچ پا رہے. چونکہ یقین کی کمی ہے، اس وجہ سے ہم ڈیولپ نہیں ہو رہے، ڈیولپ نہیں کر رہے، ہم دوسروں کے محتاج ہیں بہت ساری چیزوں میں. یہ توجہ کیجیے گا، میں آپ کو یہ دین کی بات بتا رہا ہوں، یہ مجلس کا ہی پیغام ہے. انتم الاعلون یعنی علی مرتضیٰ کے ماننے والوں کا مکتب اوپر ہونا چاہیے یا نیچے ہونا چاہیے؟ علی کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہا یا نیچے رہا؟ جب علی کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہا تو علی کے ماننے والوں کا ہاتھ نیچے کیسے رہ سکتا ہے؟ کیسے رہ سکتا ہے؟ رہ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ علی کے ماننے والوں کے اندر وہ یقین ڈیولپ نہیں ہوا. امام خمینی نے جو انقلاب برپا کیا، کیسے برپا کیا؟ اپنے نوجوانوں کے اندر یقین پیدا کیا. تم اپنی صلاحیتوں کو پہچانو، تمہارا تعلق حسین ابن علی سے ہے، تمہارا تعلق علی ابن ابی طالب سے ہے، تمہارا تعلق رسول اکرم سے ہے، تمہارا تعلق عباس علمدار سے ہے، تمہارا رول ماڈل کربلا کا نوجوان علی اکبر ہے. تم لوگوں میں وہ صلاحیت موجود ہے کہ تم دنیا کو رہنمائی کر سکتے ہو. نوجوانوں نے امام خمینی کی اس بات پر یقین کیا، اس یقین کے نتیجے میں آج وہ قوم ڈیولپ ہو گئی، آج وہ قوم بن گئی. کیوں؟ کیونکہ ان کو یقین آ گیا. توجہ کیجیے گا، یہ یقین وہ چیز ہے کہ جو معاشروں کو ترقی دیتا ہے. یقین انسانوں کو نکالتا ہے. یقین کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ کیا ہے، اس کو سمجھیے. چیزوں کو اس کی ازداد سے، ضد سے پہچانا جاتا ہے. مثال کے طور پہ جب کہا جاتا ہے علم، اس کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ جہل. کہا جاتا ہے دن، مقابلے میں کیا ہے؟ رات. کہا جاتا ہے ثروت، دولت، اس کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ فقر. ٹھیک اسی طرح یقین کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ شک. یقین کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ شک. اس کو امام نے ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا علمکم جہلا ولا یقینکم شکا. دیکھو تم اپنے اے مومنوں, اے مولا کے ماننے والوں, اپنے علم کو جہل میں تبدیل نہ کرو, اپنے یقین کو شک میں تبدیل نہ کرو. توجہ کیجئے, علامہ درود بھیجو محمد والے محمد پر. رشید خطابی مرحوم نے اپنی جو گفتگو یقین کلمان سے کی تھی اس میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا. انہوں نے اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا, بہت خوبصورت نقطہ انہوں نے بیان کیا. انہوں نے کہا قرآن کس چیز کی کتاب ہے؟ معرفت کی کتاب ہے, ہدایت کی کتاب ہے, رحمت کی کتاب ہے, مغفرت کی کتاب ہے, ایسا ہی ہے. لیکن خداوند عالم نے, علامہ رشید صاحب کا جملہ ہے, ان کی یقین کی گفتگو سے بہت اہم نقطہ ہے, نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں. انہوں نے کہا لیکن اسی خداوند عالم نے اپنی اس گفتگو کا آغاز, قرآن کریم کا آغاز جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں, کس چیز کے ذریعے سے کیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم حروف مقدرات, ذالک الکتاب, یہ کتاب وہ ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. توجہ کیجئے, بہت اہم نقطہ بیان کیا انہوں نے. یعنی خداوند عالم کہہ سکتا تھا الف لام میم ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت کی کتاب ہے, یہ وہ کتاب ہے جو رحمت کی ہے, مغفرت کی ہے, لیکن انسانی زندگی کو جو چیز تباہ کرتی ہے وہ شک ہے. اسی لیے خداوند عالم نے قرآن کی جو پہچان کروائی, یہ کہہ کے کروائی کہ قرآن جب ہاتھوں میں لینا تو اس کو شک کی نگاہ سے مت دیکھنا, یہ ہدایت کی کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, پہلے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کس کی طرف سے آئی؟ خدا کی طرف سے. اب جب تم نے اس کتاب پر یقین کر لیا, پھر خدا کہتا ہے ھدی للمتقین, یہ کتاب ہے یا متقیوں کو ہدایت کرتی. توجہ کیجیے نکات کی طرف, بہت اچھے نکات ہیں. خدا عالم نے قرآن کا تعارف کروایا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کیونکہ اگر کسی چیز کے بارے میں, متن کے بارے میں انسان کو شک پڑ جائے, میں نے عرض کیا, انسان کا عمل ختم ہو جائے گا. خدا جو انسانوں کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اس کتاب ہدایت کی طرف آؤ, یہ کتاب تمہاری ہدایت کرے گی, رہنمائی کرے گی, لیکن اس کتاب پر یقین لے کر آؤ, لا ریب فیہ, اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. یہ کتاب وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. بہت اہم نقطہ ہے. عظیم انسانی معاشروں کے لیے یقین بہت ضروری ہے, میرے اور آپ کے لیے. آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں, ہمارے اور آپ کے لیے یقین, کس چیز پر یقین؟ اپنی صلاحیتوں پر یقین, اپنے مکتب کی عظمت پر یقین, اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر یقین. لیکن یقین کس چیز کا نام ہے؟ عرض کیا, یقین قلبی کیفیت کا نام ہے. آپ کا اپنے آئمہ کی تعلیمات پر, نوجوانوں کا اتنا یقین ہونا چاہیے کہ کسی غلط پڑھنے والے کی غلط روایت سے آپ کا دین کسی تذبذب کا شکار نہ ہو جائے. آپ کو اپنے اہل بیت علیہ السلام کی عظمت پر اتنا یقین ہونا چاہیے. اگر آپ کو اپنے پہلے امام سے لے کر گیارہویں امام تک کی جو سیرت آپ کو نظر آ رہی ہے, جو آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے, آپ نے سنا ہے, اور اس سیرت کے اندر چند مشترک چیزیں نظر آ رہی ہوں, اور ان مشترک سیرت کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہو کہ پہلے امام سے لے کر گیارہویں امام تک ہر امام نے خدا کی بندگی کی ہے, نماز کے ذریعے سے, نماز کے ذریعے سے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پہنچایا ہے, تو اس یقین کو اس پڑھنے والے ذاکر کی وجہ سے شک میں تبدیل نہ کرنا کہ نماز کی اہمیت نہیں ہے. یہ یقین ہے تمہیں کہ تمہارا ہر امام نماز پڑھتا تھا؟ یقین نہیں ہے. نہیں سنا وہ واقعہ کہ جس میں امام علی علیہ السلام کے پاؤں میں تیر لگ گیا؟ مولا متقیان جیسا عظیم انسان جب پاؤں سے تیر کھینچا جا رہا ہے تو مولا متقیان درد سے تڑپتے ہیں. مولا حسن کیا کہتے ہیں؟ مولا حسن کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا صبر کرو, جب میرے بابا نماز کے لیے کھڑے ہو ان کے پاؤں سے تیر کھینچ لینا. اور ایسا ہی ہوا, امام علی نے نماز شروع کی, تیر کھینچا گیا, علی مرتضیٰ کو گویا خبر ہی نہ ہوئی کہ تیر کھینچ لیا گیا. اس کے لیے پوچھنے والے نے ایک عالم سے پوچھا کہ یہ بتائیے, یہ جو آپ لوگ امام علی کے لیے کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں تیر کھینچ لیا گیا اور علی مرتضیٰ کو کچھ نہیں ہوا, کوئی درد نہیں ہوا, تکلیف نہیں ہوئی, پتہ نہیں چلی, یہ کیسے کہتے ہیں آپ؟ یعنی اس نے اعتراض کیا کہ گویا آپ لوگ علی مرتضیٰ کے لیے کچھ زیادہ ہی چیزوں کے قائل ہیں. جواب دینے والے نے بہت خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے. کہا سورہ یوسف بھی پڑھی ہوگی؟ کہا جی سورہ یوسف بھی پڑھی ہے. کہا سورہ یوسف کا وہ واقعہ پڑھا ہے کہ جب زلیخا کو خواتین نے تانا دینا شروع کیا, تو جب تانا دینا شروع کیا کہ زلیخا تو کیسی ہے, تو یہاں کی ملکہ تھی, تیرا تو ایک عظیم درجہ تھا, تو اپنے ہی گھر میں پالے ہوئے غلام پر عاشق ہو گئی, جب زلیخا کو تانے ملنا شروع ہوئے خواتین کی طرف سے, زلیخا نے کیا کیا؟ کہا زلیخا نے اہتمام کیا ایک دعوت کا, اس کے اندر انہی خواتین کو بلایا, اور خواتین کو بلانے کے بعد سب کے ہاتھوں میں ایک ایک چاقو دے دیا اور ایک ایک پھل دے دیا. اور اس کے بعد جب ان خواتین کے ہاتھوں میں پھل اور چاقو آ گیا, اب زلیخا نے یوسف سے کہا کہ یوسف باہر آ جاؤ. اب جب یوسف باہر آئے تو یہ تمام خواتین جو زلیخا کو تانا دے رہی تھی, طنز کر رہی تھی, یہ یوسف کے جمال میں ایسی مہر ہوئی کہ ان کی چھڑیاں چل گئیں, ان کی چھڑیوں نے چل کر ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا, انہیں خبر بھی نہ ہوئی, انہیں خبر بھی نہ ہوئی. کہا یہ قرآن کا واقعہ ہے یا نہیں؟ کہا بالکل ہے. کہا اس کا مطلب ہے کہ خوبصورتی اس بات کا سبب بنتی ہے کہ اس خوبصورتی میں محب ہونے والا محب ہو جائے تو اس کو اپنے جسم کی تکلیف کا پتہ نہیں چلتا. کہا ہاں ہو سکتا ہے. کہا بس یہی سمجھ لو کہ تم آج زلیخا کے یہاں خواتین نے حسن یوسف کو دیکھا تھا, علی نماز میں خالق یوسف کے حسن کو دیکھا. بس یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے, اس میں شک نہ کرنا. یہ کتاب تمہیں عزت دینے والی کتاب ہے, یہ کتاب تمہیں رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. اگر قرآن کے ہونے کے باوجود مسلمان پستی کا شکار ہیں تو کتاب کا قصور نہیں ہے, قاری یہ کتاب کا قصور ہے. کتاب ہدایت کی ہے, کتاب رہنمائی کی ہے. اس کتاب کو پڑھنا کیسے؟ شک نہ ہے. دشمن کیا کام کرتا ہے؟ دشمن ہمیشہ آپ کے اندر شک کو ڈالتا ہے. دشمن آپ کے عقیدوں کے اندر شک لے کر آ جائے گا. جہاں سے میں بات نکالی تھی کہ اگر پہلے امام سے گیارہ امام تک کا عمل دیکھا ہے, کتابوں میں پڑھا ہے, سنا ہے کہ نماز پڑھتے تھے, تو کسی کے کہنے پر نماز کو نہ چھوڑنا, یہ شک اپنے علم کو شک میں مبتلا کرنے والی بات ہے. جس کے لیے امام نے کہا کہ لا تجعلوا علمکم جہلا, اپنے علم کو جہل کی طرف لے کر مت جاؤ, اپنے یقین کو شک میں مبتلا نہ کرو. توجہ کیجیے گا. بس عزیزوں, یقین انسانوں کی نجات کا سبب ہے. انسان کو جتنا اپنے مکتب پر یقین ہوتا ہے, اور اگر مکتب آسمانی ہو الہی ہو تو انسان کا یقین اور پختہ ہوتا ہے. انبیاء چونکہ خداوند عالم کے اوپر پختہ یقین رکھتے تھے, اسی لیے خداوند عالم نے انبیاء کو کامیابی عطا کی. جنگ فتح مکہ کے بعد, جنگ نہیں ہوئی, فتح مکہ جب ہوئی اس میں جب رسول اللہ اپنے لشکر کو لے کر آ گئے, ابو سفیان نے دیکھا کہ اللہ کے رسول یعنی محمد آ چکے ہیں, جنگ نہیں ہو سکتی, سرنڈر ہوا. اس کے بعد خود کلامی کرنے لگا, کہنے لگا کہ کاش میں اس بات کو جانتا کہ کیسے محمد نے میرے اوپر کامیابی حاصل کی ہے. اپنے آپ سے خود کلامی کر رہا ہے, آہستہ آہستہ بات کر رہا ہے. کاش میں اس بات کو سمجھتا کہ کیسے محمد کے پاس تو اتنا ساز و سامان بھی نہیں تھا, اس ساز و سامان کے بغیر یعنی میرے پاس لشکر تھا, میرے پاس پیسے تھے, میرے پاس سپاہ تھی, میرے پاس اسلحہ تھا, ان تمام چیزوں کے باوجود میں ناکام ہو گیا, محمد جیت گیا, یہ کیسے ہو گیا؟ سوچ رہا تھا, خود کلامی کر رہا تھا. روایت میں بیان کیا, رسول اللہ آئے, اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھنے کے بعد کہا کہ باللہ غلبتوں کا, میں نے تیرے اوپر جو غلبہ حاصل کیا وہ اللہ پر یقین کی بنیاد پر حاصل کیا. مجھے اپنے خدا پر یقین تھا, میرے خدا نے مجھ سے کہا تھا کہ محمد کامیاب ہو, محمد غلبہ ملے گا, مجھے یقین تھا اپنے خدا کے اوپر, لہذا میں نے اس خدا کے یقین کی بنیاد پر کامیابی حاصل کی. حضرت موسیٰ نے فرعون کے لشکر سے, فرعون کے ظلم سے نجات پائی, کس بنیاد پر؟ جناب موسیٰ کو خدا کے وعدے پر یقین تھا, اسی لیے اپنے لشکر کو لے کر نکلے, دریائے نیل کے کنارے آ گئے, پیچھے فرعون کا لشکر, آگے نیل. لوگوں نے پریشان ہو کر کہا موسیٰ کیا کریں, موسیٰ نے پلٹ کر کہا گھبراؤ نہیں, ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے, مجھے یقین ہے ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. اب جب ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے تو کیا ہوگا, وہ دریا میں راستہ بنائے گا, اور دریا میں راستہ بنا دیا. عزیز یہ یقین ہے, خداوند عالم اسی یقین کو ہر مومن سے چاہتا ہے. ہر مومن کو اپنے زرز کو بڑھانا ہے اس مجلس کے ذریعے، فرش عزا کے ذریعے سے ہمارے یقین کا زرز بڑھتا ہے۔ جب ہم کربلا والوں کو دیکھتے ہیں کہ کربلا والے تعداد میں کم تھے، لیکن اس کم تعداد کے باوجود باطل کے بڑے لشکر پر غالب ہو گئے۔ آج باطل کا نام و نشان نہیں ہے، اگر دہر میں کسی چیز کا نام ہے تو وہ حسین کا نام۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ یقین تھا کربلا والا۔ جناب زینب نے اسی یقین کو دربار شام میں بیان کیا تھا، توجہ کیجئے گا، جناب زینب نے اسی یقین کے ذریعے سے بیان کیا تھا۔ جب یزید نے مخاطب کیا، جناب زینب نے کہا کہ یہ پستی روزگار ہے کہ میں تجھ سے بات کر رہی ہوں، لیکن اس کے بعد جناب زینب نے کہا وہ حل ایاموں کا الا عدد، اے یزید تیرے فقط چند گنے چنے دن باقی رہ گئے ہیں۔ توجہ کیجئے، زینب کو پہچاننے کی کوشش کیجئے۔ میں نے بیان کیا تھا پہلے بھی اسی مسجد میں، زینب کا مطلب زین و اب باپ کی زینت، جو علی مرتضیٰ کی زینت ہو، یعنی جس دربار کے اندر علی مرتضیٰ پر سب و شتم کا فتویٰ صادر ہوا ہو، اور تاریخ کے مطابق کم و بیش 40 سال علی مرتضیٰ پر ممبروں سے محرابوں سے سب و شتم کیا گیا ہو، زینب وہ ہے اسی دربار میں کھڑے ہو کے علی مرتضیٰ کی فتح کا اعلان کرتی ہے۔ جناب زینب نے کیا کہا؟ حل ایاموں کا الا عدد، اے یزید ہاتھ بندے ہوئے ہیں، سر پہ ردا نہیں ہے، لیکن میں تجھے بتا رہی ہوں کہ جس کے دن گنتی کے رہ گئے وہ ہم نہیں ہیں، وہ تو ہے، تیرے دن گنتی کے رہ گئے۔ حل ایاموں کا الا عدد، تیرے گنتی کے دن رہ گئے، کت کئی تک سعسائیت، اپنی چال چل لے، اپنی کوشش کر لے، فَوَلَّهِ لَا تَمْحُ ذِكْرَنَا، قسم بخدا تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا۔ یہ زینب کبرا کے الفاظ ہیں۔ زینب کبرا کو یقین ہے خدا کے اوپر، زینب کبرا خدائی نظام پر یقین رکھتی ہیں کہ خدا قربانی دینے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، خدا محسنوں کی احسان کرنے والوں کی محنتوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ زینب جانتی ہے کہ کربلا کے اندر ہم نے عالم اسلام پر احسان کیا ہے، زینب جانتی ہے کہ ہم نے نیک کام انجام دیا، ہماری یہ زحمت ضائع نہیں ہوگی۔ اسی لیے جناب زینب اس یقین کے ساتھ کہتی ہیں حل ایاموں کا الا عدد، تیرے دن گنتی کے رہ گئے، یعنی تو تیاری کر، تو ہمیں رسل بستہ دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا معاملہ ختم ہو گیا، ہمارا تذکرہ ختم ہو جائے گا۔ فَوَلَّهِ لَا تَمْحُ ذِكْرَنَا، قسم بخدا تو ہماری یاد نہیں مٹا سکتا۔ میں کہوں گا جناب زینب سلام ہو آپ کے اوپر، اس دربار یزید میں جہاں یزید اپنی چھڑی سے اس سر اقدس کی جسارت کر رہا تھا، بے ادبی کر رہا تھا، آپ نے وہاں کھڑے ہو کے اس بات کو خدا کی تائید کے ساتھ بیان کیا۔ آج آپ کی وہ بات، وہ قسم ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، نہ فقط ذکر حسین مٹا نہیں، ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ ذکر حسین میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر آنے والے دن کے ساتھ۔ کربلا کے اندر، اربعین کے اندر پہلے آنے والے سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے تھے، پھر ہزاروں کی تعداد میں ہوئے، پھر وہ ہزاروں کی تعداد لاکھوں میں گئی، اب وہ تعداد کروڑوں میں جا چکی ہے۔ اس کروڑوں کی تعداد کے پیچھے زینب کبریٰ کا وہی جملہ ہے، فَوَلَّهِ لَا تَمْحُ ذِكْرَنَا، قسم بخدا تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکے۔ زینب کا جملہ ہے، یہ یقین زینب ہے۔ کربلا والے اسی یقین کے ساتھ آئے، پیغام ہے کربلا والوں کا کہ یقین کے ساتھ اہل بیت کے مکتب پر عمل کرو، کوئی تمہارے یقین کو شک میں تبدیل نہ کر پائے۔ بڑوں کو کہا، پیغام دے رہا خدا کہ دیکھو اپنے بچوں کے عقیدوں کو سنبھالو، تمہارے بچوں کے عقیدوں پر حملہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی تمہارے بچے کل آنے والے ایمان کا سپاہی بننے والے ہیں۔ دشمن اپنی آنکھ میں نکلا، پرسوں آپ نے بیان کیا تھا کہ اگر یہ اسلام اپنی آخری فتح کے نزدیک آ رہا ہے امام کے ذریعے سے، تو اس کے ساتھ دوسرا کام بھی انجام پا رہا ہے۔ امام کے ذریعے سے اسلام کی آخری فتح، یعنی سب سے بڑی فتح ہے، تو شیطان کی بھی آخری شکست ہے، وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے نہیں بیٹھے گا۔ آپ کے ان بچوں کو ٹارگٹ بنایا ہے، بنا رہا ہے کہ جس فرش عزا نے عزت دی، عزت کا پیغام دیا، جس فرش عزا نے امام حسین کو پیغام دیا کہ میں ذلت برداشت نہیں کر سکتا، سر کٹوا سکتا ہوں، وہاں پر پستی کے پیغامات آ رہے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے، اپنی نسل کو محفوظ کیجیے، اپنے ان بچوں کو سنبھالیے جو امام زمانہ کے قلب کی ٹھنڈک ہیں۔ دشمن کی نابودی گفتگو تمام کیا جائے یقین کے ذریعے سے. کربلا میں آنے والے لوگ افراد ہیں, محدود ہیں, مگر یقین کی منزل پر. جناب زینب یقین کی منزل پر, امام حسین یقین کی منزل پر ہے. اس یقین کی وجہ سے امام نے تمام کاموں کو انجام دیا. ہر آنے والا شہید, ہر آنے والا بچہ بچہ کربلا کے اندر اس یقین کی منزل پر ہے. انہی میں سے ایک نوجوان کا تذکرہ ہے آج. یقین کی منزل پر ہے یہ نوجوان. جب آج کا دن 7 محرم کا دن اہل بیت پر ظلم و ستم میں اضافے کا دن ہے, 7 محرم کو کربلا کے اندر پانی کی بندش کر دی, گھیرا تنگ کر دیا گیا, نہر کے کنارے سے خیموں کو ہٹا دیا گیا. جنگ ہو سکتی تھی, مولا نے روک دیا, نہیں ہم ابھی جنگ کی ابتدا نہیں کریں گے, خیموں کو پیچھے کیا. بندش آپ کا حکم آ گیا عمر سعد کی طرف سے کہ دیکھو شدید ترین بندش کرو, کسی بھی طرح خیموں میں آپ پانی نہیں پہنچنا چاہیے. دشمن نے ہر ممکن کوشش کی. عزیز بندش آپ کا حکم ہے, آج کی تاریخ ہے, مصائب کا آغاز ہے, مشکلات کا آغاز ہے. لیکن جتنا یہ مراحل, توجہ کیجئے گا, آگے بڑھتے جا رہے ہیں, امام حسین علیہ السلام کی قلبی کیفیت اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور جتنا وقت شہادت, اس کو شب عاشور شاید بیان کروں, جتنا وقت شہادت نزدیک آتا جا رہا ہے, مقتل کے لکھنے والے بیان کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے چہرے پہ رونق آتی چلی جا رہی ہے. کیوں؟ حسین یقین کی منزل پر ہے, حسین یقین کی منزل پر ہے. لہذا امام حسین علیہ السلام نے آج کے دن جنگ نہیں کی, پانی کی بندش کا حکم آ گیا, خیموں کو ہٹایا گیا. عزیزوں شب عاشور آ گئی, شب عاشور امام حسین اپنے اصحاب کے درمیان کھڑے ہوئے, اصحاب کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو کل مالکی کا دن ہے, کل شہادتوں کا دن ہے. اب ایک ایک کر کے اپنے اصحاب کو امام شہادت کی خبر دے رہے ہیں, مسلم تم اس طرح شہید ہوگے, حبیب اس طرح شہادت ہوگی, جان ایسے شہادت ہوگی. ایک بچہ ہے جو حسن مصطفیٰ کا بیٹا ہے, کم سنی کے عالم میں ہے, اپنے چچا کی طرف دیکھ رہا ہے کہ تمام شہداء کا نام لے رہے ہیں, چچا شاید میرا نام لیا ہے. رک جائیں. یہ بچی اگر کسی کو ڈھونڈتی بھی آئی ہے, دیکھیں کس کی بچی ہے, اس تک پہنچا دیں, گھبرائے نہ بچی. درود بھیجے محمد علیہ وسلم. ایک ایک کر کے سب کا نام لیا. جناب قاسم کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ سب چچا نے سب کا نام لیا, وقت ختم ہو گیا, فہرست ختم ہو گئی, قاسم کا نام چچا کے لبوں پر نہیں آیا. جو یقین کی منزل میں ہوتے ہیں وہ ایسے عاشق ہوتے ہیں. چچا سے پوچھتے ہیں چچا جان آپ نے سب کا نام لے لیا, میرا نام شہداء میں شامل نہیں ہے کیا؟ اس سے پہلے کہ مولا حسین ان کو کچھ خبر دیں, کہتے ہیں یا بنیا کیفا انتقل موت, اے میرے بیٹے تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ چونکہ اہل یقین میں سے ہیں, کہتے ہیں اہل من الاصل, چچا موت شہر سے زیادہ میٹھی ہے. کیوں؟ کیونکہ چچا وہ موت جو امام وقت کی نصرت میں, امام وقت کے قدموں میں آئے, وہ شہر سے زیادہ میٹھی. نوجوانوں پیغام ہے اس جملے کے اندر قاسم کا کہ دیکھو اپنے آپ کو اپنے زمانے کے امام کا فدائی بناؤ, اس چیز کی آرزو کرو کہ جب تمہارا آخری وقت ہو تو تمہارا زمانے کا امام تمہارے سرحانے موجود ہو, تمہارا سر ہو تمہارے زمانے کے امام کی آغوش. یہ قاسم کے جملے. اہل من الاصل, چچا موت شہر سے زیادہ ملی, وہ موت جو آپ کی نصرت میں آئی, جو آپ کی حمایت میں آئے, جو حق کی خاطر آئے, چچا شہر سے زیادہ میٹھی ہے. کیونکہ اس موت کے ذریعے سے میں خدا کے سامنے سرسرو ہوں گا, اس موت کے ذریعے سے میں اپنی دادی فاطمہ کے سامنے سرسرو ہوں گا, اس موت کے ذریعے سے میں اپنے بابا حسن مصطفیٰ کے سامنے سرسرو ہوں گا. اہل من الاصل. اب امام نے ایک جملہ کہا کہ آپ میرے بیٹے قاسم تمہارا نام شہداء میں موجود ہے, اور اے میرے لال تم بھی شہید ہوگے اور تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا. اب جب علی اصغر کا نام سنا نا عزیزو, تو امام حسین سے پلٹ کر جناب قاسم نے کہا اے میرے چچا کیا یہ قوم عشقیہ خیموں تک آ جائے گی؟
اللہ نے غیرت قاسم کا قاسم کو برداشت نہ ہوا کہ قوم اشقیا خیموں تک آئے, کہا چچا کیا یہ قوم اشقیا خیموں تک آ جائے گی؟ امام حسین نے کہا بیٹا علی اصغر کو میں پانی پلانے لے کر جاؤں گا, علی اصغر میدان مصالحہ میں شہید ہو جائے گا. اجرکم اللہ. بس عزیز و محرم کی تاریخیں گزر گئی ہیں, خدا ہمیں اور آپ کو امام حسین کے اوپر رونے کے لیے مزید آنسو عطا کر دے. یہ آنسو ہماری عزت ہے فاطمہ زہرا کے سامنے, یہ آنسو ہمارا سرمایہ آخرت ہے, یہ آنسو ہمارے گناہوں کی بخشش ہے, یہ آنسو ہمارے دلوں پر پڑنے والے زد اور غبار کو دھونے کا سبب بنتے ہیں. اے عزیز و جناب قاسم کا وہ مرحلہ آیا, ایک ایک کر کے اصحاب امام حسین چلے گئے, اس کے بعد امام حسین کے اوپر وہ منزل آتی ہے کہ یہ بھتیجا اپنے چچا کے پاس آتا ہے, کہتا ہے چچا مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجئے. امام حسین کے ذہن میں نہ جانے کیا آتا ہے, امام حسین جانے کی اجازت نہیں دیتے. شاید امام حسین کے ذہن میں بھائی حسن کی وہ کیفیت آئی ہو کہ جب بھائی حسن کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تشت میں آ رہا تھا, شاید مولا حسن نے سوچا ہو ارے ام فروا کے لیے وہی غم کافی ہے, اس کے سر کا تاج دنیا سے جا چکا. اور کس طرح سے پھر امام حسن گئے تھے جب جنازہ لے کر امام حسین گئے تھے, عزیزم گھر سے جنازہ جاتا ہے تو پھر قبر میں دفنا دیا جاتا ہے. مولا حسن کی یہ عالم غربت ہے کہ اس عالم اسلام میں حسن مجتبیٰ کا جنازہ واپس پلٹ کر گھر میں آیا تھا, مگر کیسے آیا تھا؟ جب گھر سے جنازہ گیا تھا تو کفن کا رنگ سفید تھا, جب جنازہ پلٹ کر آیا ہے تو کفن کا رنگ سرخ ہو چکا ہے. حسن مجتبیٰ کے جنازے پر تیر پیوست تھے. اجرکم اللہ. بھتیجے نے دیکھا چچا جانے کی اجازت نہیں دے رہے, چچا بھتیجے کی گفتگو ہوتی ہے, مقتل نویسوں نے لکھا ہے جناب قاسم نے جب دیکھا چچا اجازت نہیں دیتے, خود کو اپنے چچا کے قدموں پر گرا دیا, قدموں پر لوٹتے ہیں, قدموں کا بوسہ دیتے ہیں, چچا جانے کی اجازت دیجیے, چچا مجھے محروم نہ کیجیے. اجرکم اللہ. عزیز امام حسین اپنے اس بھتیجے کے اس اصرار کو دیکھتے ہیں, اپنے بھتیجے کو اپنی آغوش میں لگاتے ہیں. تاریخ بیان کرتی ہے امام حسین اور قاسم دونوں نے رونا شروع کر دیا, اتنا روئے اتنا روئے کہ زمین کربلا میں غش کھا کر گر پڑے. قدرکم اللہ. یہ منزل بھی طے ہوتی ہے عزیزوں. قاسم میدان کی طرف روانہ ہوتے ہیں, تلوار حمائل کرتے ہیں, ازار پہنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. بعض لوگوں نے بیان کیا قاسم کا سن چونکہ کم ہے لہذا قاسم کے لیے کوئی ڈھال ایسی نہ تھی جو اپنے ساتھ قاسم لے کر میدان میں جاتے ہیں. اب تصور کیجئے گا عزیزوں کتنے حملے قاسم کی طرف متوجہ ہوئے ہوں گے, کتنے حملے ہوئے ہوں گے قاسم پر, کتنے وار ہوئے ہوں گے. ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جناب قاسم کی آواز آتی ہے, السلام علیک یا اما, اے میرے چچا میرا سلام قبول کیجیے. ادھر امام حسین اپنے بھتیجے کی آواز سنتے ہیں, مقتل نگار لکھنے والے بیان کرتے ہیں حبیب ابن مسلم کہتا ہے میں نے حسین کو اس تیزی سے میدان میں جاتے ہوئے دیکھا جیسے ایک عقاب اپنے شکار پر جھپٹتا ہے. ارے میرے بھائی کے بیٹے نے آواز دی ہے. اجرکم اللہ. امام حسین کو اس تیزی سے آتا ہوا دیکھ کر دشمن سمجھتا ہے حسین حملہ کرنے آ گئے, فوج میں تلاطم ہوتا ہے, ادھر کے سوار ادھر چلے جاتے ہیں, ادھر کے سوار ادھر آتے ہیں. عزیزوں وہ منظر آتا ہے کربلا میں, امام حسین قاسم کی لاش کے سرانے بیٹھے ہوتے ہیں, عجیب درد بھرا جملہ کہتے ہیں, کہتے ہیں میرے لال تیرے چچا کے لیے بہت سخت ہے کہ تو اپنے چچا کو آواز دے. ارے تیرا چچا تیری آواز سے نہ آ سکے, اور اگر آئے تو اس وقت جب تیری کوئی مدد نہ کر سکے. ہاں حسین
جا کر حسین میں آؤ